بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب فضل السبیل سے پڑھ رہے ہیں اس وقت اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا یہ حقیقت ہے اسلام کا وہ شور ہے مختلف انداز سے لیکن جو حقیقت ہے اسلام کی اس پہ چلنے والے بہت کم جو سمجھا ہے ہم نے وہ یہ ہے سب سے اہم بات کہ اعمال باطنہ بنیاد ہے تمام اعمال ظاہرہ کی اور اعمال باطنہ کا ٹھیک کرنا تاکہ کوئی گناہ نہ ہو یہاں تک کی یہ فرض عین ہے فرض عین دیکھیں جو شخص بھی چاہے گا کہ حق تعالیٰ کو راضی کرے وہ یہ کرے گا کہ اعمال باطنہ کو ٹھیک کرے گا بالکل عقل کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اعمال باطنہ کی طرف توجہ نہ دے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے وہ تو سراسر جہنم کا راستہ ہے اگر اس کو نظر انداز کرنا سراسر جہنم کا راستہ ہے فرض عین کو چھوڑنا سراسر جہنم کا راستہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو اب کیا کبری کا تو علاج ہوتا ہے تصوف میں سلوک میں اس طریق میں جو بھی چاہیں آپ نام دے دیں اس میں جو دو ہی چیزیں ہیں جن کا دو ہی چیزیں ہیں ایک کبر اور ایک شر سارے رذائل اور سارے گناہ اسی سے پوچھتے انہی دونوں کا انہی دونوں کو قابو میں لایا جاتا ہے تو جو شخص کبر کو قابو میں لانے کی کوشش نہ کرے سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ کیسے فلاح پائے گا اسی تو قرآن میں ہے قد افلح من تزکا ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا پھر فرمایا قد افلح من تزکا تزکا یعنی تکمیل ہو گئی یعنی ہو گیا جو کوشش کر رہا تھا تزکا کے معنی ہے صرف یہی نہیں کہ اس کی تم شروع کرو تزکیہ نفس کو بلکہ اس کو تکمیل تک پہنچاؤ قد افلح من تزکا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم رب وصلى اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں ہر وقت لگا رہتا ہے اور صلی کہا ہے نماز پڑھنے کو لیکن مراد اس سے تمام اعمال ہیں جتنے احکام ہیں ان کو بجا لاتا ہے کئی جگہ اس طرح کی تفصیل آئی ہے کہ جب اس طرح سے مراد ہوتا ہے تو صرف ظاہر ہے کہ صرف نماز تو مقصود نہیں ہو سکتی کیونکہ نماز ہر وقت ہوتی نہیں ہے وہ تو اور صرف نماز پڑھے کوئی اور دوسرے احکام کو بجا نہ لائے تو وہ مراد ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ کہ تمام احکام کو بجا لاتا ہے اور یہی تصوف ہے یہی سلوک ہے اور اس میں ہدایات دی گئی ہیں کچھ ہدایات دی گئی ہیں پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ یہ مرتبہ اس طریق کا کہ گناہ بالکل نہ ہو اعمال جو واجبہ ہیں ان کو ادا کرے اور عقائد کو ٹھیک کرے اور اخلاق جو واجب ہیں ان کو حاصل کرے جیسے کہ اخلاص اور شکر اور صبر اور زہد وغیرہ یہ تو فرض عین ہے اور اس کے بعد اعمال غیر ضروری ہے یا نوافل میں لگنا یہ درویشی کہلاتا ہے بعض اوقات لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا میں نے عرض کیا جب کوئی شخص اس فرض عین کو ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مستحبات اور بہت سے نافلہ کو ادا کرتا ہوتا ہے اور ترتیب بتائیے دوسری ہدایت میں کہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں قضا نمازیں وغیرہ ہیں تو ان کو ادا کریں اگر حقوق باقی ہیں ان کو معاف کرائیں بغیر اس کے بالکل ہوا تعلق اللہ کی نہیں لگ سکتی یہ تو بھول جاؤ سمجھو کہ تم نفلیں پڑھ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لو گے اور حقوق کو پامال کرو گے عمر بھر اگر ریاضت و مجاہدہ کرے گا تب بھی مقصود حقیقی تک رسائی نہیں ہوگی مقصود کو سمجھو مقصود تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا سب غلط کرو گے تم نے مقصود کسی اور چیز کو بنا لیا چاہے وہ اسلامی ہی مقصود ہو لیکن وہ مقصود تو نہیں مقصود تو ہے کہ اللہ میں راضی ہو جائیں یہ اگر نظر میں رہے گا تو پھر آدمی صحیح چلتا رہتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو تیراک ہوتے ہیں نا تیرنے والے وہ اس دریا سے تیرنا شروع کیا اس پار جا رہے ہیں وہاں ایک کھمبا لگا ہوا ہے وہاں تک پہنچ رہے ہیں تو جس کی نظر کھمبے پہ ہوتی ہے وہ سیدھا پہنچ جاتا ہے, اور ذرا کھمبا ہٹ جائے نظر سے وہ ڈرفٹ کر جائے گا لہروں کے ساتھ. بالکل یہی حال ہوتا ہے اس طریق میں, جہاں مقصود سے نظر ہٹی, مقصود سے ہی نظر ہٹاتا ہے شیطان, غیر مقصود کو مقصود بنا لیتا ہے. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو, اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو, اور گو خلق کتنی ہی ملامت کرے, سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. یہ ہے, جب یہ کر لیا تو راستے پہ لگ گئے, وہ تو نفسی تو مار دیتا ہے, ہٹنی نہیں دیتا. اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش کرو, اس کی پہچان بتائی گئی, 10 عدد پہچانے ہیں. اب ہے ہدایت چہار, کہ جب شیخ کامل میسر ہو جائے اور اس سے بیعت کا ارادہ کرے, تو اول تو یہ سمجھ لے کہ بیعت سے غرض کیا ہے. اچھا, بیعت کے بارے میں عرض کر دوں, بیعت کی حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک حقیقت ہے اور ایک اس کی صورت. تو صورت تو یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے سنت کے مطابق بیعت ہو گئے, اور بیعت ہونے میں ایک وعدہ ہوتا ہے, مرید کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا کہنا مانوں گا. تمام گناہوں سے توبہ اسی وقت کرا دیتے ہیں, اور توبہ کرا کے کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کا ہم حکم بتائیں گے وہ تم مانو گے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرو گے, چاہے کوئی چھوٹا حکم ہو چاہے بڑا. خلاصہ اس کا یہی ہے. اور شیخ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں تم کو پوچھو گے تمہیں بتاؤں گا, اتنا ہوتا ہے. یہ وعدہ ہے, مسنون ہے, سنت ہے, اس کی اپنی برکات ہے, لیکن یہ اس کی صورت ہے. اصل چیز جو ہے وہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہی صورتحال عملی طور سے ہو جائے کہ شیخ کی وہ بات مانتا ہے, جیسے وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, اور شیخ پھر اس کے حال پہ توجہ دیتا ہے, جو وہ پوچھتا ہے اس کو بتاتا ہے, کوئی بات اس کی تنبیہ کی ہوتی ہے تو کر دیتا ہے. تو بیعت کی حقیقت تو حاصل ہو گئی, چاہے صورت حاصل ہو یا نہ ہو, صورت کی تو اہمیت ہی نہیں. تو بیعت کا ارادہ کرے تو اول یہ سمجھ لے کہ اس بیعت سے غرض کیا ہے. اصل تو بیعت کی حقیقت حاصل کرنی ہے, لیکن اس سے غرض کیا ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کی مختلف غرضیں ہوتی ہیں. بعض تو صاحب کشف و کرامت بننا چاہتے ہیں. سو ہدایت سوم میں ابھی گزر چکا کہ کشف و کرامت خود شیخ میں ہی ہونا ضروری نہیں, تقوی معیار ہے, یہ تھوڑی کشف و کرامت. تو بیچارہ مرید تو اس کی کیا حوث کرے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلے میں داخل ہونے سے پیر صاحب بخشش کے ذمہ دار ہو جائیں گے. اب ہم نے بیعت کر لی تو اب تو بخشش تو ان کے ذمہ ہوگی, اللہ نے کہا ہم بخشوا دیں گے, قیامت میں دوزخ میں یہ نہ جانے دیں گے, خواہ کیسے ہی عمل کرتے رہو. یہ بھی محض غلط ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا ہے, یا فاطمہ انقذی نفسک من النار, یعنی اے فاطمہ بچا اپنے نفس کو اعمال صالحہ کر کے آگ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذمہ نہیں لیا, تو اور کون کسی کا ذمہ لے سکتا ہے یا کسی کے ذمہ ہو سکتا ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ایک عجیب بات کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مکلف کیا ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے بچو. تو جب اس کو مکلف کیا ہے, زید کو مکلف کیا گیا ہے اس کام کو, تو اس کا زید کسی اور پہ انحصار کرے یا یہ چیز کسی اور پہ منحصر ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مکلف ہونا کیسا ہوا؟ وہ تو اس کے اختیار سے باہر ہو گئی بات. یہ نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا, شیخ کے ذمہ نہیں ہوتا. شیخ کے ذمہ تعلیم ہے, شیخ تعلیم کرتا جائے گا بس, اور باقی جو باتیں اڑائی ہوئی ہیں لوگوں نے سب غلط, سب غلط. کیوں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامل شیخ کوئی نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے اتنی محبت تھی, اور خود ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی, جو آپ نے پڑھا ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے کہ چچا ابو طالب ایمان لے آئیں. بعض اوقات کہتے کہ اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ, لیکن ایمان نہیں لائے, بلکہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ ہم اس کو تھوڑی ایمان دے دیں گے جس کو تم چاہتے ہو, ہم تو اسے ایمان دیں گے جسے ہم چاہتے ہیں. انصاف نہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اور توجہ کے باوجود اس شخص کو جس کے اندر خود ارادہ نہیں تھا, خود طلب نہیں تھی, نہیں کر سکے مسلمان, تو کسی شیخ کو کیا ہو, کیا اختیار ہو سکتا ہے, یا کیا طاقت ہو سکتی ہے, یا کیا قدرت ہو سکتی ہے؟ شیخ کا کام تعلیم کرنا ہے. مختلف انداز سے وہ تعلیم کرتا ہے, کسی طرح سے بات اس کے دل میں بیٹھ جائے, اس کی وہ کوشش اور اسباب کو اختیار کرتا ہے, اس کی ہمت کو بڑھاتا ہے, یہ سب کرتا ہے. لیکن کام تو شخص کو خود کرنا ہے. بعض یہ جانتے ہیں کہ پیر صاحب ایک نظر میں کامل کر دیں گے, یہ تو بہت زیادہ ہے. مجھے خود ایسے لوگ ملے ہیں, لیکن شیخ کو خط لکھا تھا بھی نہیں, کیا ہوا, انہوں نے ایک نظر ڈال دی تھی, اسی سے کام بن گیا. سبحان اللہ, ایسی اچھی نظر, ایسے کہیں کام بنتا ہے. بعض یہ جانتے ہیں کہ پیر صاحب ایک نظر میں کامل کر دیں گے, ہم کو محنت نہ کرنی پڑے گی, نہ گناہوں کے چھوڑنے کا قصد کرنا پڑے گا. اگر اس طریق سے کام بن جاتا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی کچھ نہ کرنا پڑتا. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کامل النظر ہوگا؟ اور بعض یہ چاہتے ہیں کہ خوب جوش و خروش ہو, شورش ہو, مستی ہو, خوب نعرے لگایا کرے, گناہ آپ سے آپ چھوٹ جاوے, خواہشی گناہ کی مٹ جاوے, نیک کاموں میں ارادہ بھی نہ کرنا پڑے, آپ سے آپ نیک کام ہو جایا کرے, وساوس و خطرات سب فنا ہو جاوے, بس ایک عالم محویت کا رہا کرے. یہ خیال پہلے سب خیالوں سے پاکیزہ سمجھا جاتا ہے, لیکن منشا اس کا بھی ناواقف ہی ہے. یہ امور من جملہ کیفیات و احوال کے ہیں جو انسان کے اختیار سے خارج ہیں, جو خارج ہیں اختیار سے, ان کا ہمیں مکلف نہیں کیا گیا. سمجھ لیجیے, کیفیات سب غیر اختیاری ہیں, اور کیفیات اکثر نفسانی ہوتی ہیں اور اکثر گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں. سب سے بڑا وہ نقصان کیفیات کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ مل گیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ملا, کیفیت تاری ہوئی جو کہ نفسانی تھی. کیفیات جو ہیں یہ اکثر گمراہ کر دیتی ہیں. بعض لوگ جیسے ہیں کہ بعض لوگ مل کے بیٹھ کے ذکر کیا, ذکر سے ایک کیفیت کر, وہ سمجھے کہ حاصل ہو گیا, کچھ نہیں حاصل. یہ کچھ نہیں حاصل, کیا حاصل ہوا؟ عجب حاصل ہوا. کیفیات کے چکر میں کیوں پڑی؟ ہاں, کیفیات لوگوں کو محمود اس درجے میں ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کیفیات دے دیتے ہیں تاکہ یہ راہ پہ لگ جائے اور چلتا رہے اللہ تعالیٰ کی تفصیل مدد, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن خود کیفیات کی کوئی حقیقت نہیں, اس کو فرما رہے ہیں. اب دیکھیں, سنیے, حکیم الامت ہیں, یہ راہ کتنے فن کے امام تھے, ایک امام غزالی تھے, یہ امام تھانوی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ امور من جملہ کیفیات و احوال کے ہیں جو اختیار سے خارج ہیں اور غور محمود ہیں مگر مقصود نہیں. تو غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی خواہشوں میں نفس کا ایک خفی قید ہوتا ہے, نفس چال چلتا ہے. وہ یہ کہ نفس طالب ہے راحت اور لذت اور شہرت کا, ان کیفیات میں یہ سب امور حاصل ہیں. طالب رضا کو جس کا کہ مقصود ہونا ان قریب آتا ہے, ان خواہشوں سے کیا علاقہ, ان خواہشوں سے کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے مطلب حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب کی خدمت میں گیا, بہت دن سے ایک سوال میرے ذہن میں تھا. میں نے کہا, حضرت بہت دنوں سے ایک سوال ذہن میں, اگر آپ اجازت دیں میں پوچھ لوں. انہوں نے پوچھو, میں نے کہا کہ حضرت میں واقعات جو بزرگوں کے پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرتے تھے اور اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا رہتا تھا, اور اس قدر ہم, مجھے تو میرا حال یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن ہر عمل میں مجھے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق تو دے رہے ہیں لیکن مجاہدے کے ساتھ. حضرت نے فوراً ڈانٹ دیا, کہا کہ تم آسانی کے طالب بننا چاہتے ہو, تم سہولت کے طالب بننا چاہتے ہو, سوال ہی غلط ہے. تم کس چیز کے طالب ہو؟ طالب تم اللہ کی رضا کی ہو, اس میں تو جان جائے تو جا, جو ہو نفس کے خلاف چھڑا چلاتے چلے جاؤ, نفس تو گوارا نہیں کرے گا. یہ ہے, اس کو کہہ رہے ہیں نفس کا قید ہے. پھر ایسا شخص جو ان کیفیات کے پیچھے پڑتا ہے, دو قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ کیفیات یا تو حاصل ہوں گی یا نہ ہوں گی. اگر حاصل ہو گئی تب تو بوجہ اس کے کہ یہ شخص کو غایت اور ثمرہ سمجھتا ہے, سمجھتا اسی کو مقصود مل گئی, تو وہ اپنے کو صاحب کمال سمجھنے لگتا ہے, اور انہی کیفیات پر پھر وہ قناعت کر کے تقوی اور طاعات سے بے فکر اور مستغنی ہو جاتا ہے. کوئی پرواہ نہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق کا کیا ہو رہا ہے, ان کی راحت کا کیا سامان کیا ہے.
یا کم از کم طاعت کو پھر وہ حقیر ضرور سمجھنے لگتا ہے. اصل چیز جب کیفیات ہیں تو طاعت کی تو حقارت آ گئی, اور اگر کیفیات نہ حاصل ہوں تو غم میں مرنے گھلنے لگتا ہے. جو شخص غیر اختیاری امور کا طالب ہوگا ہمیشہ مبتلائے غم اور پریشانی رہے گا. اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے عملیات بڑے مجرب ہیں, ضرورت کے وقت ان سے تعویذ گنڈے لے لیا کریں گے, یا پیر صاحب بڑے مقبول الدعوات ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی, مقدمات وغیرہ میں ان سے دعا کرا لیا کریں گے امتحانات کی کامیابی کے لیے بھی, اور یہ سب کام اپنی مرضی کے موافق ہو جایا کریں گے, گویا ساری خدائی پیر صاحب کے قبضے میں ہے. یا ہم خود ان سے ایسی چیز سیکھ لیں گے کہ ہم بھی بابرکت ہو جائیں گے, کہ ہمارے دم کر دینے سے یا ہاتھ پھیر دینے سے مریض اچھے ہو جائیں گے. بلکہ ایسے لوگ تو تمام تر بزرگی کا خلاصہ انہی عملیات کو ان کے آثار کو سمجھنے لگتے ہیں, اور ڈھونڈتے بھی ایسی بزرگ ہے. ہاں بھائی, ایسا بزرگ ہو جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں, جو اگر پھونک دے تو کام بن جائے, زیادہ تر یہ رجحان ہوتا ہے. سب غلط ہے. فرمایا ہے کہ یہ جو ہے اس کو بزرگی سے کوئی تعلق نہیں, یہ نیت محض دنیا کی طلب ہے, اس لیے بالکل فاسد در فاسد ہے. اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر و شغل کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ کچھ انوار نظر آیا کریں گے یا کچھ آوازیں سنائی دیں گی. یہ بھی محض حبس اور نافہمی ہے, کیونکہ اول تو ذکر و شغل پر ان آثار کا مرتب ہونا ضروری نہیں, اور ذکر و شغل سے یہ مقصود نہیں. دوسرے, یہ انوار و الوان اور اسوات بعض اوقات اسی کے دماغ کا تصرف ہوتا ہے, خوشی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے, رنگ نظر آنے لگ جاتے ہیں, تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ عالم غیب کی اشیاء ان میں سے تو میں سے ہے نہیں وہ. اگر بالفرض عالم غیب کی چیزیں بھی منکشف ہو جائیں تو اس کو کیا فائدہ؟ کسی عالم کے منکشف ہونے سے اللہ کا قرب نہیں بڑھتا. قرب کے لیے تو طاعت ہے, جتنا طاعت کرو گے, اتنا گناہوں سے بچو گے, اتنا قرب ہوگا نصیب. بعض اوقات شیاطین کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں, مگر وہ شیطان کے شیطان رہتے ہیں. چونکہ ان امور مذکورہ میں سے صحیح غرض کوئی نہیں, اس لیے ان سب کو دل سے نکال دے, اور اصلی غرض اور مقصود سلوک کا رضا حق کو سمجھے, جس کا طریق بس ایک ہے کہ شریعت کے احکام کو بجا لانا اور ذکر پر مداومت کرنا. شیخ اسی کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور مرید اس پر کاربند ہوتا ہے. اگرچہ کوئی کیفیت نہ معلوم ہو اور نہ کوئی کمال اس کے زوم میں حاصل ہو, تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ کہ اللہ کی رضا ہے ظاہر ہوگا, اور رضا سے دخول جنت اور لقاء حق یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دوزخ سے نجات میسر ہوگی. اور شیخ کی طرف سے اسی کی تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اتباع کا عہد, یہی حقیقت ہے پیری مرشدی کی, یہی حقیقت ہے بیعت کی. باقی انشاءاللہ کل اس کو عرض کر دیں گے, اس میں سے جو بچی کچی چیزیں رہ گئیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. توفیق عطا فرمائے, کیا فرما رہے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو, مقصود کو صحیح کرو. مقصود بس اللہ کی رضا ہے, نہ کوئی کیفیات, نہ کش, نہ کرامات. اور ان کا طریقہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورے پورے چلنا, چاہے وہ حکم ظاہری احکام والے ہوں چاہے باطنی احکام والے ہوں. اور باطنی بنیاد ہیں, باطنی جب تک ٹھیک نہیں ہے احکام, ظاہری غلط رہتے ہیں, دھوکے میں رہتے ہیں لوگ. یہ ہے خلاصہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو.